الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. في رواية: أنا رحمة مهدات، أخرجه أصحاب السنن. گل ہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق اس چمن کا ہے زیب اختلاف سے. اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی مختلف شان سے پیدا کیا ہے. ایک باپ کے چار بیٹے ہوتے ہیں، مختلف رنگوں کے، مزاج کے، ایک گھر میں بستے ہیں اور ایک اپنے بڑے کا حکم مانتے ہیں، گھر آباد رہتا ہے. ایک محلے میں لوگ رہتے ہیں، کوئی مالدار، کوئی غریب، کوئی زیادہ خوشیوں والا، کوئی کم خوشیوں والا، ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں، محلہ آباد ہوتا ہے. ایک دوسرے کے دکھ درد میں بھی شریک ہوتے ہیں. ایک شہر میں لوگ رہتے ہیں، ایک ملک میں رہتے ہیں، سب مل کر کے ایک قاعدے اور قرینے سے اپنے لیے ایک بڑا چن لیتے ہیں. کبھی اس کو امیر کہتے ہیں، کبھی گورنر کہتے ہیں، پرانے زمانے میں صوبیدار کہلاتا تھا، اور کبھی بادشاہ سلامت کہلاتا ہے. مختلف طبائع، مختلف مزاج، وہ اس کے نیچے رہنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے بڑے ہیں اور ان کی بات ہم کو ماننی ہے. تو کام بھی مختلف ہوتے ہیں. کچھ لوگ تجارت کرتے ہیں، اس کا فائدہ بھی ملک اور شہر کو ہے. کچھ لوگ زراعت کرتے ہیں، اس سے بھی اناج میں، پھلوں میں، سبزیوں میں، مختلف اشیاء خوردنی میں لوگوں کو آرام ملتا ہے. اس طرح دنیا کے اندر ایک سیاسی نظام بھی چلتا ہے، اور محمد علی جناح رحمہ اللہ تعالی کو زیادہ وقت نہیں ملا، بیمار تھے وہ، صرف ایک سال جیا. وہ نیا نیا ملک تھا، اس کی آرمان تھی کہ میں فقہ حنفی نافذ کروں گا. اس کی تحریرات میں یہ بات مل گئی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اہل حق تھا. پہلے کچھ بھی تھا اور کسی بھی نسل اور فرقے کا تھا، لیکن آزادی ہند کی تحریکات نے ان کو علماء حق کے قریب کر دیا تھا. اور علماء حق کو حق کی نگاہ سے جانتا تھا. دنیا میں دو وقت ایسے ہوتے ہیں جس میں آدمی اپنے عقیدے کا کھل کر اظہار کرتا ہے اور وہ مخفی نہیں رکھ سکتا ہے. ایک نکاح کا وقت ہوتا ہے اور ایک جنازے کا وقت ہوتا ہے. نکاح بھی اس شخص سے پڑھانا چاہتا ہے کہ جس کے ساتھ دین کا، عقیدے کا، مذہب کا تعلق ہو، اور اسی طرح جنازے کے لیے بھی کامل لوگ یہ خیال رکھتے ہیں کہ ایک صحیح العقیدہ، اس کا ہم مسلک، وہ جنازے کی امامت کر لے. چنانچہ زیارت میں جب قائد اعظم بیماری کے دن گزارتے تھے اور لیاقت علی خان اور عبدالرب نشتر وغیرہ ملنے گئے تو انہوں نے یہی تحریر دی کہ میری خواہش ہے کہ میرے جنازے کی امامت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی دیوبندی فرمائے. عثمانی کہہ کر انہوں نے راضیوں کو جواب دے دیا، کیونکہ وہ حضرت عثمان اور ان کے طرفداروں کو اچھا نہیں سمجھتے، اور دیوبندی کہہ کر انہوں نے بدعتی اینڈ کمپنی کو سمندر پار کرنے کی کوشش کی. یا صحیح انسان کے بچے بنو یا نکلو یہاں سے. عقل والے جانتے ہیں، بے عقل لوگ تو کچھ بھی نہیں سمجھتے. گل گئے، گلشن گئے، جنگلی دتور رہ گئے. عقل والے چل بسے اور بے شعور رہ گئے. گل محمد عقل لو یا خزانہ دا او چھ خزانہ چاخا سوی بادشاہ بوی. اس کے بعد اس کی ایک خواہش تھی کہ میں ایک ایسا فقہ نافذ کروں، اور وہ اکثریتی فقہ ہے اور وہ امام ابو حنیفہ کا فقہ ہے جو پاکستان کے مشرقی اور مغربی اقدار میں سپریم قانون کی حیثیت اختیار کر لے. لیکن افسوس، صحت نے اور زندگی نے وفا نہیں کی. ور بمیرے موثر ماں بپذیر ہے بسا آرزو کے خاک شدہ. اس وقت سے مختلف نظریے اور نپنے لگے اور مختلف پیدا ہو گئے، اور بعض اوقات پریشانی کا عالم ہو جاتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے تین دعائیں کی. ایک یہ کہ میری امت کسی قحط سالی، کسی وبا، کسی بلا اور آفات میں الجھ کر تباہ و برباد نہ ہو جائے. حق تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، یہ دعا تیری قبول ہے. دوسری دعا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ ایک ایسا بادشاہ مسلط نہ ہو جائے جو ظلم اور بربریت سے میری امت کو فنا کر دے. حق تعالیٰ نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. تیسری دعا آپ نے یہ فرمائی کہ یہ آپس میں اختلافات نہ کرے. حق تعالیٰ نے کہا اس کو رہنے دو. اور پیغمبر نے کہا انہو ایسر، یہ تو آسان سی بات، اور انہو آہون تو بہت معمولی بات ہے. امت کا آپس کا اختلاف یہ کوئی خطرناک بات نہیں. چنانچہ فقہ آ گئے، فقہ وجود میں آئے. خود صحابہ کے درمیان فقہی اختلاف پایا جاتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ عدل تھے، خلیفہ چہارم، اور قاضی شریح قاضی القضات تھے. حضرت علی ایک مقدمے میں اپنے غلام اور اپنے بیٹے حسن کو گواہی کے طور پر پیش کرنے لگے. تو قاضی شریح نے کہا امیر المومنین، حسن تو عاقل بالغ ہے اور وہ تو گواہی دے سکتا ہے، لیکن غلام آقا کے لیے گواہی دے؟ تو حضرت علی نے کہا آپ کے ہاں نامنظور ہے؟ اس نے کہا نامنظور ہے. آپ نے کہا ٹھیک، پھر اس کے علاوہ میرے پاس دوسرا گواہ نہیں ہے. تو حضرت نے کہا قاضی شریح نے کہ پھر فیصلہ دوسری طرف کر لوں، آپ گواہ پیش کرنے میں کامیاب نہیں. حضرت علی نے کہا خوشی سے کر لوں. علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد یہ تھا کہ غلام غلام اسلام ویسے غلامی کو اتنا قبول نہیں کر رہا، اور ہر شخص آزاد ہے، وہ اپنے بیان کا خود ذمہ دار ہے، لہذا وہ گواہی دے سکتا ہے، غلام کے آقا کے خلاف بھی دے سکتا ہے، اس کے حق میں بھی دے سکتا ہے. لیکن قاضی شریح نے کہا کہ نہیں، غلام تم اس کا مزدور ہے، زر خرید ہے، وہ اپنے آقا کے خلاف بات بھی نہیں کر سکتا ہے، لہذا آقا کے حق میں گواہی بھی نہیں دے سکتا ہے. اور عدالت کا بڑا جو تھا وہ قاضی شریح تھا. حضرت عثمان، حضرت عمر، حضرت علی، تینوں زمانوں میں چیف جسٹس رہا ہے قاضی شریح العدوی. تو دیکھو پاس عدالت رکھا گیا، اور حضرت علی نے کہا کہ جو قاضی کا مسلک ہوگا اور جو اس کی رائے ہوگی وہ قانون بنے گی، لہذا مجھے احترام کرنا ہے. نقصان منظور ہے مگر قضا کے ساتھ، عدالت کے ساتھ اختلاف منظور نہیں. ہمارے فقہ حنفی کی بڑی کتابوں میں ہے کہ قاضی جب قضا کرے اور وہ یہ دیکھے کہ اس وقت فریقین کا فائدہ مالک کے فقہ سے یا شافی کے فقہ سے یا احمد ابن حنبل کی فقہ سے ہے، تو وہ اس پر فیصلہ کرے. فریقین کا فائدہ اور ان کو حق کے قریب کرنے کے لیے، اس لیے فقہ حنفی کے تحریر الاصول میں ابن الحمام لکھتے ہیں کہ قاضی کسی مذہب کا پابند نہیں ہے. چاروں مذاہب میں سے جو مذہب قریب ترین ہو ججمنٹ کے، اس کے مطابق ججمنٹ کرے. قاضی کو عدل میں اختیار حاصل ہے تاکہ اس کو سہولت رہے. ایسے بہت سارے مسائل ہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ اسے غور فرمائیں، اندازہ ہو جائے گا. مثال یہ ہے کہ حنفی فقہ کے مطابق عرض اسلام کا حق عدالت کو ہے. کوئی ہندو مسلمان ہو رہا ہے، کوئی سکھ ہو رہا ہے، کوئی یہودی، نصرانی، قادیانی، پرویزی، تو اس کو اسلام پیش کیا جائے کہ یہ اسلام ہے، یہ کلمات ہے، یہ عقائد ہے، یہ آپ کو دل سے ماننا ہوگا اور زبان سے کہنا ہوگا، تصدیقم بالقلب و اقرارم باللسان. یہ کام اتنا اہم مہم ہے کہ یہ اسلامی عدالت یا اس کا نمائندہ کرے گا. بعد کے زمانوں میں تو اسلامی عدالتیں نہیں رہی، اور اب تو انگریزی عدالتیں پروان چڑھی ہے، ججز مسلمان ہے، مجسٹریٹ مسلمان ہے، سیشن جج مسلمان ہے، وہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی رواداری رہے. یہ امین و صادق اور امین، یہ تو اسلامی اصطلاحات ہیں، وہ کیا جانتے ہیں انگریز و الہ آباد کورٹ کیا جانتا ہے. لیکن انہوں نے اس کو قانون کی حیثیت دی ہے اور بڑے بڑوں کو اس کے ساتھ ڈھنڈت کر دیا. لیکن امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک عرض اسلام کا حق ہر ایک کو ہے. جیسے آپ کسی مسلمان کو کلمہ پڑھا سکتے ہیں اور وہ قبول کر لے، مسلمان ہے، عدالت کی کوئی ضرورت نہیں. تو ہمارے زمانے میں اس پر عمل ہے، کیونکہ یہ ملک کے لوگ مختلف جگہوں میں، عمر کوٹ میں، تھر میں، کھر میں، مختلف پسماندہ علاقوں میں جو ہندو آباد ہے، وہ اسلام کی شیرینی خوش رنگیاں دیکھ دیکھ کے وہ مسلمان ہوتے ہیں. مقامی عالم دین، خطیب یا مفتی کے پاس لے جا کے وہ کلمہ پڑھوا لیتے ہیں، ضروریات دین سمجھا کے وثیقہ لکھ لیتے ہیں کہ تصدیق کی جاتی ہے کہ اس نام کے فلاں مذہب سے تعلق رکھنے والے نے فلاں 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 لوگوں کی موجودگی میں راضی خوشی سے اسلام قبول کیا اور ہم اس کے اسلام کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی دے. اور یہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کے ساتھ اسلامی سلوک کرے اور اس کو اپنا مانے. یہ تحریر ہم لکھ کے دیتے تمام علماء، اور عدالت میں بھی وہ قبول ہوتی ہے. اور یہ مذہب امام شافعی کا ہے، یہ مذہب امام احمد کا ہے. امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک اس کی تصدیق یا اس کا عرض الاسلام، اسلام پیش کرنا، اس کا حق صرف عدالت کو ہے. اب عدالت نہیں یا اس شان کی نہیں ہے تو پورے ہندوستان کے اکابر نے، فقہا نے، محدثین نے، علماء راسخین نے اس پر فتویٰ دے دیا. اس میں امت کا فائدہ ہے اور اللہ کا شکر ہے. ہزاروں لوگ کفر چھوڑ کر اسلام میں آئے ہیں اور ان کا اسلام معتبر ہے، الحمدللہ. اس طرح ایک مسئلہ اور ہے جس کی ضرورت ہندوستان میں بہت پیش آئی، کیونکہ لوگ مزدوری کے لیے رزق کی تلاش میں نکلے پتہ نہیں کہاں گئے. بہت سارے لوگ واپس آ گئے اور کچھ لوگ رہ گئے، پتہ ہی نہیں چلا. اس کو فقہ میں کہتے ہیں مفقود الخبر. خبر اطلاع کچھ بھی نہیں ہے، رہا ہے، مرا ہے. تو اب اس کی بیوی کا کیا حکم ہوگا؟ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے فقہ میں نکاح تو ایک نکاح ہے جو ہو جاتا ہے، اور خاوند ایک خاوند ہوتا ہے جو نصیب ہو جاتا ہے. اب یہ عورت جو خاوند اس کا گم ہو چکا ہے, مفقود الخبر ہے, کوئی اتا پتا نہیں ہے, جوان لڑکی ہے, خطرناک لمحات ہے, زاشوب ہے, ماحولیات متاثر ہے, شیطان بھی اپنے زوروں پر ہے, نفس بھی اس کا ساتھ دیتا ہے, گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ میں یہ خاتون 90 سال انتظار کرے, اور دوسرا قول جو تاتاریہ میں مفتابہی ہے اور برہانی نے محیط میں اور سرخسی نے محیط میں اختیار کیا ہے وہ 120 سال ہے. مطلب یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ایک ایسی خاتون جس کی معلوم معروف شخص سے شادی ہوئی اور وہ شادی کے بعد گم ہو گیا, اس کے زندہ رہنے یا مرے ہوئے ہونے کا کوئی پتہ نہیں چلا, بس اس خاتون پر امتحان آیا ہے, اللہ آخرت میں بہتر خاوند دے دے گا, کرے صبر, دنیا تکالیف کی جگہ ہے. امام ابو حنیفہ امام اعظم سراج الامہ فقیہ ہذہ الامہ, انہوں نے یہ برداشت کر لیا کہ یہ عورت صبر کرے, قناعت کرے, زہد اپنائے, تقوی اپنائے, شادی نہیں کر سکتی, خاوند کی اطلاع ضروری ہے. لیکن پسماندہ اوقات میں, گئے گزرے زمانے میں, لوگوں کی دین دوری کے ماحول میں اور نفسانیت اور شیطنت کے ناکارہ حملوں کے ہوتے ہوئے علماء دین نے احسان کر کے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے مذہب کو اس کے لیے بنیاد بنایا. امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ ہر طرح کوشش کی جائے, جتنے ذرائع ابلاغ ہے, اشتہار ہے, اعلان ہے, وہ استعمال کیے جائے, یہ خبر تحقیق کو پہنچے کہ وہ رہے یا مرے. جب ہر طرح انسانی وسائل, اطلاعات, اخبارات, اعلانات, ریڈیو, ٹیلی ویژن, دیگر ذرائع سارے استعمال کر کے پھر بھی کچھ پتہ نہیں چلا, تو اب فیصلہ کر لے بڑے علماء و فقہا کہ وہ شخص مر چکا ہے, زندہ نہیں ہے, زندہ ہوتا تو پتہ چل جاتا. اور اس واقعے کے 4 سال انتظار کے بعد اس خاتون کو اجازت ہے کہ وہ اپنی مرضی کی شادی کر لے. ہندوستان میں ایسے بہت سارے لوگ افریقہ گئے, امریکہ گئے, باہر ملکوں میں گئے, واپس نہیں آئے. 120 سال انتظار کرانا یا 90 سال انتظار کرانا, اس میں دو خطرے پیدا ہو گئے. ایک یہ کہ وہ اس بندھن سے نکلنے کے لیے معاذ اللہ استغفر اللہ کہیں اسلام سے منحرف نہ ہو جائے, اور دوسرا یہ کہ کسی گناہ کا مرتکب نہ ہو جائے. تو ہندوستان کے علی الاطلاق فقیہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے دور کے تمام علماء اور فقہا کو جمع کیا اور پہلے ان کی خدمت میں تحریر بھیجی کہ یہ غور سے پڑھے آپ، ہمیں کیا مصیبت درپیش ہے، آپ ہماری مدد کریں. اور ان علماء نے حکیم الامت مولانا اشرف علی کی فرمائش پر امام مالک کے مذہب کو اس ضرورت کے دفعیے کے لیے مفید جانا اور اس پر فتویٰ دینے کی اجازت صادر فرمائی. اور تمام علماء کی اجازت، تحریر، دستخط جب مل گئے، بعض براہ راست آئے اور حکیم الامت سے اور ان کے شاگرد مولانا عبد الکریم گمتلہ سے یا مولانا مفتی محمد شفیع صاحب جو پاکستان کے مفتی اعظم تھے اور بہت بڑے فقیہ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ان سے گفتگو کی، مولانا اشرف علی صاحب سے کچھ عرض معروض کیا اور اس کے بعد دستخط کرے اسی فتوے پر. اس کتاب کا نام ہے الحیلۃ الناجزہ للخلیلۃ العاجزہ. بیچاری بھابھی صاحبہ جو ہمارے بھائیوں کے گم ہونے کی صورت میں رہ گئی، اس کے لیے ایک ضروری تدبیر. مولانا کے گراں قدر تصنیفات میں ہندوستان کے شاہکار علم کے ایک اہداف ہے کہ مولانا اشرف علی صاحب نے اس قدر اہم مہم مسئلے پر علماء کو اکٹھے کیا اور علماء کے اس اکٹھ سے امام مالک کے مذہب کو حنفی فقہ کی جگہ رائج فرمایا. کہ بس جب یہ فکر پیدا ہوئی اور علماء نے اجازت دے دی کہ بھائی وہ نہیں ہوگا، ہوتا تو ضرور کہیں سے سر اٹھا لیتا، لیکن وہ آئے ہی نہیں، نہ آ سکتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر وہ آ گیا، ایسا بھی ہوا ہے، اس پر مولانا نے دوسری کتاب دی. عورت ایک ہے، خاوند دو ہو گئے، ایک تو الحیلۃ الناجزہ سے اس کو مل گیا اور دوسرا پہلے کا تھا، وہ کہیں سے بیمار اسپتال میں جیل میں اب رہا ہو کے آیا. تو اس میں پھر علماء کا اختلاف ہو گیا. بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ نکاح فسخ ہو چکا ہے بے اجماع علماء، اجماع امت حجت ہے، لہذا وہ ویسے ہی ذکر و فکر کرے اور تبلیغ جماعت میں جائے اور بی بی صاحبت ہو، نئے خاون کے ساتھ ہوگی. اور بڑے علماء نے کہا کہ نہیں، نکاح سابق برقرار ہے اور جو اصل موجود ہو تو نقل کی حاجت نہیں ہوتی، لہذا الحیلۃ الناجزہ اس باب میں ڈسمس سمجھا جائے. بعض لوگ عجیب ہیں، اختلافی باتیں تو سیاسیات میں ہوتی ہے، تو کئی کسی عالم دین سیاسی مرد میدان کی توصیف اور تحسین میں کچھ جملے ادا ہو جائے تو اس کو پتہ نہیں کیوں تکلیف پہنچتی ہے، حالانکہ ہم نے تو جمعے کا خطاب اس پر کیا ہے کہ موجودہ حکمران نے جو تین باتیں کہی، ایاک نعبد و ایاک نستعین اور خلافت راشدہ کا عادلانہ نظام کا نفاذ کا ارادہ اور مدینہ منورہ جیسی فلاحی ریاست قائم کرنا، یہ اچھی بات ہے اور ان باتوں کے لیے دعا کی جائے، یہ بھی یہاں سے بیان ہوا ہے، پورا عیدگاہ گواہ ہے. اور میں نے یہاں تک کہا کہ اگر ہم کسی انتظام یا حکمران کے لیے دعا بھی جائز نہیں سمجھتے تو پھر ہمیں حق کیا ہے توقعات باندھنے کا؟ یہ تو دشمنی ہو گئی. دعا تو آدمی کرتا ہے کہ اللہ ان کو, حالانکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ بابا فرید گن شکر کے دربار میں چوکٹ پر سر رکھنے کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر کہاں آ رہی. اور اپنے منہ سے جن کو ڈاکو کہا اس کو پنجاب اسمبلی کا سپیکر بنانے, اور جن کو قتال و صفاق کہا انہیں بیساکھیوں سے وزیر اعظم بننے والا کب اپنے قول کی پابندی, مجھے یہ معلوم نہیں تھا. لیکن ان باتوں کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے سائلنٹ کر لیے. شاید یہ ایسی سیاسی خامیازہ تھا, تو اتنی نہ بڑاپا کا یہ داماں کی حکایت, ابا کو ذرا دیکھ ذرا بندے ابا دے, جتنا ہو اتنے سٹینڈرڈ میں رہو, اس سے آگے نہ بڑھو. دا سادر اثر اخپا کا زول خدی, دا سادر چخپا باہر کے سادر شریگی. مدینہ منورہ جیسی ریاست اللہ انہیں توفیق دے, ان کے ساتھی چلنے دیں گے کیا؟ مشہور زمانہ قادیانی کو معیشت و اقتصاد کا ہیڈ کیوں بنایا؟ پاکستان کے آئین میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ کلیدی عہدے پر قادیانی مرزائی احمدی اکفر الکفار, بدترین کافر اس زمانے کا, وہ نہیں رہ سکتا اور نہیں رہے گا. یہ غزو یہ میدان, یہ آزمائشی باتیں کیوں کی جا رہی ہے؟ کیا معلوم نہیں ہے کہ گزشتہ وزیر اعظم بما خاندان کے تباہ و برباد ہو گیا, ذلیل و خوار ہو گیا جمعے کے قتل کی وجہ سے, کہ اتوار کا منحوس دن, مغدوبین و دوالین کا مذہبی دن وہ مسلط کیا گیا. تو لالا خان کو چاہیے کہ فوراً اعلان کرے کہ بس ہمارے پاکستان میں جمعے کا دن سرکاری تعطیل ہے اور اتوار پر ہم تولانت بھیجتے ہیں. یہ کام تو مشکل نہیں ہے, تو آسان کام ہے. کپتان بہت با اختیار ہے, بڑا زور آور ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اختیارات اور اقتدار مزید مضبوط کرے, مگر کام کرنا ہوا, باتیں دیر تک نہیں چلے گی. باتوں کا وقت آ کے رک جائے گی اور لوگ عمل مانگیں گے. اور ہم آج اس ناراض لہجے میں بھی دعا گو ہے کہ اللہ انہیں خلافت راشدہ جیسے عادلانہ نظام نافذ کرنے کے لیے توفیق دے. اللہ تعالیٰ اس کو ایاک نعبد و ایاک نستعین پر عقیدہ اور عمل نصیب فرما لے, اور اللہ تعالیٰ اس کو پاکستان ہمارا پیٹا پٹایا, کمزور مقروض عاجز بڑے بڑے جو بٹیر ہیں وہ پکڑے جا رہے ہیں, 70 ارب میں, 70 کرب میں, 288 کمپنیز بنائی گئی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا اسکرین پہ آپ دیکھیں, کیا شرم کی باتیں آ رہی ہے. یہ لوگ بھی پارٹیوں کے سر بنائے, جن کے گلے میں اگر ہڈیوں کا ہار ڈلا جائے تو ہڈیاں کم پڑ جائے گی. اتنے رسوائے زمانہ لوگ ہیں. آج دنیا نے دیکھا کہ ان کے قول فعل سیاسی حجت کی کیا حیثیت ملک میں باقی. مگر ہم ممبر اور محراب کے فقیر عاجز مسکین فریق نہیں ہے. فریق اگر ہے تو اسلام کی طرف سے, اور وہ حق اللہ نے ہمیں دیا. کیا مولانا نے جب یہاں جمعے کے بارے میں کمزور بات کہی تو میں نے مسلسل جمعوں میں ان کا رد اور قدح برملا کیا ہے, برملا کیا ہے. اور میں نے کہا جو سزا جمعے کے قاتل کو ملے گی, جمعے کی بات کرنے والے اور نہ کرے ان کو بھی ملے گی. آیا راج بیا, کیا میں نے جمعوں کے خطبوں میں نہیں کہا کہ مفتی محمود پورے عالم میں جو مسلم تھے وہ اس لیے کہ وہ اسلام کے دل دادے تھے، اسلام جانتے بھی تھے اور منواتے بھی تھے. تو میں نے کہا تھا کہ ان کے نقش قدم پر چلنا کامیاب سیاست ہے، کسی اور کو چند دن کی برتری دلانا اور اس کو بچانا جبکہ وہ شاعر دین کا قتال و صفا کے حضرت مولانا کی شان کے برخلاف ہے. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ ایک عالم ہے، وہ ایک مذہبی سپوت ہے، وہ ایک صد سکندری ہے. آج آپ اور خفا ہو جائیں گے، آپ کا یہی کام رہ گیا. اور واقعی وہ دینی مدارس، دینی عقائد اور دینی مسائل کے خلاف کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک زبردست سپر سالار ہے، اور اس کی آواز اٹھے گی اور وہ مؤثر ہوگی. مجھے تو بڑی حیرت ہے کہ جو شخص ہمیشہ حکومتوں میں رہا ہے اور حکومتوں سے ان کی دوستی چل جاتی ہے 22 سال، تو وہ لالا خان کو بھی، عمران خان کو بھی راضی کر لے. عمران خان ان سے معافی مانگنے کے لیے تیار تھے، یہ میں مانتا ہوں کہ عمران خان میں اس میں زد نہیں ہے، اس میں مولانا کی طرف سے قدر تشدد ہے جو فائدہ مند نہیں ہے. اور 12-13 سیٹیں تھی وہ ان کو مل جاتی، کسی ناموزون جگہ جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن یہ تو آپ کی اور ہماری خواہشات ہیں، آپ کی اور ہماری آرزوئیں ہیں، اور ہر آرزو اور ہر خواہش کہاں عمل میں آتی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں امل الانسان ما تمنا، کیا انسان جو چاہے گا وہ ہوگا. فللہ الاخرت والاولا، وہ تو اللہ ہے جو جیسا چاہے جب چاہے وہی ہوگا. تو حدود میں رہو، آداب میں رہو، شرافت سیکھو، اور اتنا ہی کلام کرو جتنے تک آپ کی صلاحیت پہنچ رہی ہو. مت کسی کے اتنے مداح بنو کہ اس کے غلط کو غلط نہ کہہ سکو، اور مت کسی کے اتنے دشمن بنو کہ اس کی اچھائیوں کو بھی آپ قبول نہ کر سکے. صرف ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں. جنرل ضیاء الحق ایک عجیب و غریب آسمانی بجلی کی طرح جرنیل آیا ہوا تھا. وہ فوجیوں کی حاضری بھی لیتا تھا کہ تم میں کون کون تہجد پڑھتا ہے. وہ شور شرابا 11 سال کیا، اسلام کے بہت قدردان، بہت ہی زیادہ نفلے اور ورد وظیفے کرنے والا. سلامتی کونسل میں ان کو پاکستان کے صدر کی حیثیت سے مندوب بنایا گیا، قاری وحید ظفر کو ساتھ لے گئے، اس کو آیتیں بتائی کہ یہاں سے یہاں تک پڑھو، اور کھڑے ہو کر کے تقریر کی اور پیغمبر اسلام کا حجت الوداع کا خطبہ پڑھ کر سنایا، اور تمام صدور از عالم کو کہا کہ آپ کے امانت تھی، میرے ذمہ میرے نبی نے آپ کو پیغام دیا ہے، آپ اس پر سوچیں، اس کے مطابق بنے. وہ ایک حیران کن کرشمہ تھا. اس دن اخبارات میں حضرت مولانا مفتی محمود کا بیان تھا کہ صدر صاحب کا خطبہ اور بیان عین اہداف کے مطابق اور بے غبار تھا، سخت ترین اختلافات کے باوجود. حق بات حق کے علماء قبول کرتے. مرد باعت کے گیرت اندر گوش، ور بنشتست پند بر دیوار. شیخ سعدی کہتے ہیں قلمند آدمی تو دیوار کے لکھے سے سرشتے دیوار پڑھ کر کے سبق حاصل کر لیتا ہے. تو ہم بما بہت سارے گل اور شکووں کے، مولانا کو بھی اسلام کی خدمات کے لیے اور اہل حق کی نمائندگی کے لیے ایک سکندر ذوالقرنین سمجھتے ہیں. آپ مقرر سنیں اور گھر جا کے کان دھو لیں. اور ہم نئے سیٹ اپ, نئی حکومت اپنے سابقہ دعووں کی روشنی میں, جو تین باتیں میرے نزدیک انتہائی اہم مہم ہیں, ایک ایاک نعبد و ایاک نستعین بہت پڑھتا رہتا ہے, اور یہ اسلام کا مغزہ ہے, یہ توحید کی بنیاد ہے. یہ اللہ آپ ہی کی عبادت کریں گے اور آپ ہی سے مدد مانگیں گے. اور یہ کہنا کہ پاکستان میں خلافت راشدہ جیسے عادلانہ نظام کی کوشش ہوگی قابل قدر ہدف ہے, اور یہ کہنا کہ پاکستان کو مدینہ منورہ جیسے فلاحی ریاست بنائیں گے. اللہ تعالیٰ ان تمام قیمتی باتوں کی روشنی میں نئی حکومت اور ان کے ارکان کو بہترین اعمال کا موقع بھی دے اور صلاحیت بھی دے, اور ہم منتظر بھی رہیں گے اور دعاگو بھی رہیں گے کہ تبدیلی آ گئی, تبدیلی آ گئی, تبدیلی آ گئی. یہ تبدیلی ہے, یہ تبدیلی نہیں کہ مرزائی بینکوں کے بڑے بن جائے, ڈاکوؤں کو ملک کا سربراہ بنایا جائے ایک صوبے کا, اور غلط لوگوں کو اپنے قریب کر کے کہا کہ یہ کلین ہو گئے. ایسی کون سی مشین ہے آپ کے پاس کہ باہر قتال سا فاقے اور جب آپ کے پاس آئے تو دل دل آ گیا. ہم پھر بھی دعا گو ہے کہ ان بروں کو اللہ اچھا بنائے, اور آپ کے ان ڈاکوؤں کو اللہ تعالیٰ ملک کے خیر خواہ بنائے, اور آپ کے ساتھ ایاک نعبد و ایاک نستعین اور مدینہ منورہ جیسے فلاحی ریاست بنانے میں اور اسلام کے عادلانہ نظام کے نفاذ میں اللہ تعالیٰ بھرپور آپ کی مدد فرمائے, اور ہمارے ملک کو مزید آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ.
الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمدا رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله.
الحمد لله جل وعلا الذي خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى هو الله إله في الأرض وإله في السماء الذي جعل القمر نورا والشمس ضياء ألا له الخلق والأمر تبارك وتعالى وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء افضل الخلائق بعد الانبیاء، ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء الى يوم الجزاء ما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ان الدين عند الله الاسلام ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمته. رواه الشيخان. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم، ملك بر ورب رؤوف رحيم. احمدك حمد الحامدين واشكرك شكر الشاكرين. اللهم صل وسلم على سيد الرسل والنبيين، سيد الاولين والاخرين، سيد الغر المهجلين، سيد الشفعاء يوم الدين، وعلى اله واصحابه نجوم الهدايه واليقين. اما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابو بكر في الجنه، عمر في الجنه، عثمان في الجنه، علي في الجنه، زبير بن العوام في الجنه، طلحه بن عبيد الله في الجنه، عبد الرحمن بن عوف في الجنه، ابو عبيده بن الجراح في الجنه، سعد بن ابي وقاص في الجنه، سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل في الجنه. اخرجه اصحاب السنن. وقال صلى الله عليه وسلم: خير نساء بني اسرائيل مريم، وخير نساء هذه الامه خديجه. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. أخرجه الشيخان. وقال لبنته فاطمة: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. رواه البخاري. قال صلى الله عليه وسلم: الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، ومن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ایک ضروری اعلان بھی سنیں. آج سے جامع میں عصر کی نماز 5:30 بجے ہوگی انشاءاللہ. پونے 6 کے بجائے آج سے عصر 5:30 پر جماعت کھڑی ہوگی. جن لوگوں کے نکاح وغیرہ ہے انہیں بھی آگاہ کیا جائے کہ اسی حساب سے آئے. پوچھا ہے کہ اگر کسی شخص کی بہت نمازیں قضا ہو گئی، اس کو معلوم نہیں کہ کتنی نمازیں ہیں، تو اس کی قضا کا کیا حکم ہے؟ بس وہ جب بھی پڑھے وہ کہے کہ میرے ذمہ جتنی فجر باقی ہے ان میں پہلی پڑھ رہا ہوں، میرے ذمہ جتنی بھی زور کی نمازیں باقی ہیں ان میں پہلی، تو جو بھی پڑھے گا وہ بقیہ کی پہلی ہوگی. اس طرح ہر نماز کا ذکر کرے، وتر وغیرہ سب پڑھا کریں گے. سنتوں کی قضا نہیں ہوتی. ہمارے محلے میں ایک عورت نے گوشت خریدا، جب پکایا تو اس میں اللہ عزوجل کا نام ظاہر ہوا. اس طرح ایک بھائی نے قربانی کے گوشت میں اللہ عزوجل کا نام ظاہر ہوا. پوچھ نہیں کہ کیا وجہ ہے اللہ کا نام ہر جگہ ہونا چاہیے، کیا ہے؟ اب اکثر کھانے کی اشیاء میں اللہ عزوجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ظاہر ہو رہا ہے تاکہ آپ کو تنبیہ ہو جائے کہ یہ کتنی بڑی ہستی ہے، اور اسلام حقیقت میں یہی ہے. عام طور پر مشہور ہے کہ ناخن شہادت کی انگلی سے کاٹے، لیکن استاد العزیز سدا قطری نے اپنی کتاب چند معروف لیکن غیر مستند حدیث میں لکھا ہے کہ امام صحابی نے قص الاسفار لم یثبت فی، کہ یہ باتیں صحابی کی عراقی سے لی گئی ہے، اصل حسین عراقی نے تخریج احیاء میں لکھا ہے. باقی یہ جو طریق ہے ہمارے فقہا نے تمام کتابوں میں لکھا ہے. وہ فقہا اعلم بمعانی الحدیث، امام ترمذی کہتے ہیں فقہا زیادہ جانتے ہیں حدیثوں کے معنی و مطالب. فتاوی ہندیہ میں ہے، شہادت کی انگلی سے شروع کرے اور جائے، اور پھر چنگلی پر پہنچنے کے بعد بائیں ہاتھ کی چنگلی سے آئے شہادت کی انگلی انگوٹھا، اور آخر میں دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کاٹے جائیں. اس طرح پیروں کی انگلیاں خنسر سے چھوٹی انگلی سے شروع کر کے دائیں پیر کے انگوٹھے پر آئے، اور پھر انگوٹھے سے خنسر پہ جائے. یہ تمام فقہا نے لکھا ہے. ایک زمانے میں مولانا یوسف لدھیانوی مرحوم نے جنگ اسلامی صفحے میں یہ بات کہی تھی جو آپ نے لکھی ہے. میں ان کے پیچھے فوراً گیا اور میں نے کہا اعمال کے لیے احادیث نہیں، فقہ کی ضرورت ہے، اور فقہ میں یہ طریق لکھا ہوا ہے، لہذا قابل عمل ہے. کیا دعائے سیفی اور دعائے حزب البحر، یہ بزرگوں کے تجربات ہیں. بزرگوں پر اعتماد ہے تو پڑھیں. گڑی دائیں ہاتھ میں نہیں پہننے سے اس کی وجہ کیا ہے؟ بایاں ہاتھ یہ سلف صالحین سے چلا آیا ہے کہ وہ انگوٹھی بائیں ہاتھ میں پہنتے تھے، اور دائیں ہاتھ میں پہننا اس وقت ہے جب اس میں کوئی آیت حدیث یا کارآمد چیز کندہ ہو، اس کے احترام میں دائیں ہاتھ میں ہوگا. فتاوی قاضی خان میں البحر الرائق میں لکھا ہے کہ بائیں ہاتھ سے پہننا چاہیے. کہا گیا ہے کہ دائیں ہاتھ صاف ستھرا اور محترم ہے مرد کی طرح، اس کو زیب و زینت کی ضرورت نہیں، اور بائیں ہاتھ چونکہ نجاسات میں ملوث ہوتا ہے عورت کی طرح، اس میں نقص ہے. اس نقص کو، نحوست کو دور کرنے کے لیے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا اور بائیں ہاتھ میں گھڑی پہننا پسند کیا گیا ہے. بلکہ علامہ شامی نے لکھا ہے کہ دائیں ہاتھ میں پہننا روافض کی علامت ہے. مولانا عبد القیوم حقانی نے شرح ترمذی میں ترجیح دی ہے کہ بائیں ہاتھ میں ہی پہننا چاہیے. مولانا سمیع الحق صاحب کی ترمذی ثانی شائع ہوئی ہے، اس میں بھی ترجیح دی گئی کہ بائیں ہاتھ سے پہننا چاہیے. مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے جواہر الفقہ میں بائیں ہاتھ میں پہننے کو ترجیح دی ہے. مولانا رضا الحق صاحب نے بھی فتاوی زکریہ میں بائیں ہاتھ میں پہننے کو ترجیح دی ہے. کفایت المفتی میں مفتی اعظم مولانا مفتی کفایت اللہ نے بائیں ہاتھ میں پہننے کو ترجیح دی ہے. مولانا عبد الرحیم راجپوری نے فتاوی رحیمیہ میں بائیں ہاتھ میں پہننے کو ترجیح دی ہے. الغرض کل اہل حق کا اتفاق ہے کہ گھڑی یا انگوٹھی بجائے دائیں کے بائیں ہاتھ میں پہننا چاہیے. تبلیغی حضرات کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں اور جو اس کشتی میں ہے وہ کامیاب ہے باقی ناکام. اس وقت جو نوح علیہ السلام کی کشتی تھی وہ سارے مسلمان جو 87 کے قریب تھے مرد عورت اور بچے سب اس میں بیٹھ گئے تھے اور جو اس کے بغیر تھے وہ تو ڈوب گئے. لوگ کہتے ہیں کہ آج کا تبلیغی جہاد ہے کیا اس طرح کہنا صحیح ہے؟ مطلب ہے کہ تبلیغ کا بھی ایک مقام ہے گھر بار چھوڑنا مشقت اختیار کرنا اور جہاد اپنی جگہ جہاد ہے. ایک آدمی کہہ رہے کہ ایک بزرگ نے ایسے اشعار بنائے کہ آپ کو جب روزے اقدس پر وہ اشعار پڑے تو آپ نے اپنے دست مبارک نکال کر اسے سلام کیا. یہ واقعہ موجود ہے احمد کبیر رفائی رحمت اللہ علیہ کا ذکر ہے. کیا ایک مسلمان لڑکا ایک عیسائی لڑکی شادی کر سکتا ہے؟ ایمان کے تحفظ کے شر سے نکاح ہو جائے. ٹھٹھا میں ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میرے پتہ نہیں ملاقات میرے اس کے میں ہوا ہے, اب وہاں کے لوگ اس کو بزرگ مانتے. وہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امت کے مختلف لوگوں کو خواب میں آتے ہیں. آپ کا خواب کا آنا سچ ہے, اس سے کوئی صحابی تو نہیں بنتا, اور جو ارشادات ہوں وہ بھی شریعت کی روشنی میں چیک کیے جائیں گے. تاہم مبارک ہے اور بہت ہی مبارک. علماء نے سنا کہ مقتدی کو بالکل خاموشی سننا چاہیے, اگر امام صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے تو مقتدی بالکل خاموش رہے. یا خطبہ عید بھی یہی مسئلہ ہے, امام تشریف پڑھتا ہے تو مقتدی خطبہ خاموشی سے سننا واجب ہے. جمعہ کے آخری دو رکعت سنت غیر موقع ہے. حل بھی کبیر شرع منیا میں ہے کہ یہ بحث بتاتی ہے کہ جمعہ کے بعد 6 کے 6 رکعت سنت موقع ہے 4 اور 2. اگر کوئی شخص قرآن کی قسم کھائے اور خدا کی قسم کھائے اسے کتنے روزے رکھنے چاہیے؟ فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ 10 مساکین, 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلائے. او کسوتہم, یا کپڑا دے, او تحریر رقبہ, یا غلام آزاد کر لے, یا 3 دن روزہ رکھے. نام نہاد غیر مقلد کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ منع ہے. اگر نماز پڑھی ہو تو کیا کرے؟ اعادہ کرے. جیسے لڑکی کا نکاح 2-4 دن پہلے کر دیا جائے, رخصتی نہ کی جائے, اس کے بعد ہفتے کے بعد رخصتی وجیبہ کی تقریب 1 دن دلہا دلہن والوں کے ساتھ کر دی جائے, ہمارے مت میں یہ صحیح ہے؟ مطلب کہ نکاح کے فوراً بعد رخصتی ضروری نہیں ہے نا, چند دن بیچ میں رہ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. دارالعلوم دیوبند کے 2 طلبہ غلام رسول غفران, جن کی آپ سے عمرے کے دوران ملاقات ہوئی, ان میں سے غفران کے والد کو سانس کا عارضہ پیش آیا. فی الحال کی طبیعت بہتر, زندگی اور صحت نصیب فرمائے. آیا میں قربانی گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ قربانی میں ایک شریک غیر مسلم کا, اب کیا حکم ہے؟ ساتوں کے ساتھ قربانیاں مردار ہو گئی, کسی کی بھی نہیں ہوئی، اور قربانی کی رقم دوبارہ غریب مسکین مسلمان کو صدقہ خیرات کرے، یعنی وقت گزرنے کے بعد قربانی کا تصدق بالقیمت ہے. میرے والدین بیمار ہیں، ان کے لیے دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ ان دونوں کو ذہنی جسمانی صحت، میری قسمت کے لیے بھی دعا کرے، اللہ میری قسمت اچھی کرے، اللہ میری آمین آمین. حضرت میں اپنے بیٹے کا نام مہد رکھنا چاہ رہا ہوں، برائے مہربانی رہنمائی فرمائے. مہد کے گھوڑے ہوئے تھے، چارپائی رکھ لے پھر بہتر ہے کہ آپ اپنے بیٹے کا نام پنکھا رکھیں، ایئر کنڈیشن رکھیں. شرم تم کو مگر نہیں آئی، شرم ہو تو آئے ہی نہیں. میری دادی فوت ہو گئی، ان کے لیے دعائیں آمین، اللہم اغفر لا وارحما. ایک دوست کی والدہ سخت بیمار ہے، اللہ صحت شفا دے. الحمدللہ یا رب العالمین، جو بیماران ہیں اللہ انہیں صحت دے، جہاں بات ایمان بھی ہے اللہ بخشش فرمائے، پسمندگان کو صبر و اجر دے، دیگر بہت سارے مسائل میں اللہ ہم سب کے حافظ و ناصر ہو. اللہ پاکستان اور چاروں صوبوں میں امن حفاظت قائم فرمائے، علماء طلباء بھائی خواہ ان کے معاونین محسنین اللہ حفظ و امان میں رکھے، شاعر دین ملت کی حفاظت فرمائے، حاضرین مجلس کی دعائیں قبول فرمائے، جن کے لیے یہ فکر مند ہیں ان کے حق میں بھی اللہ اس مبارک مجلس کی دعائیں تیر بہدف بنائے. صلی اللہ علیہ وسلم.